بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب برہان المعیت کا ترجمہ اور بنیاد المشید جو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کروایا ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی واعظ یا قصہ گو یا مدرس کو واعظ کہتے ہوئے یا درس دیتے ہوئے دیکھو تو اس سے اللہ کی باتیں لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لے لو، اور ان ائمہ دین کی باتیں لے لو جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے اور حق بات کہا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو کچھ ہو اس کو پھینک دو. دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لے لو اور ان ائمہ دین کی باتیں لے لو جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے تھے، یعنی ائمہ مجتہدین چار، اور حق بات کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو کچھ ہو اس کو پھینک دو. اگر وہ ایسی نئی بات نکالے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی تو اس کو اس کے منہ پر مار دو. ڈرتے رہو، بچتے رہو اس عظیم الشان نبی کی مخالفت سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہیں کہ ان کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے یا دردناک عذاب پہنچ جائے. یہ زمین عراق، یہ زمین عراق مشائخ طریق کا گہوارہ اور عارفین کا مخزن تھا. اب وہ لوگ مر گئے. اللہ اللہ ان کی پیروی کرو، اخلاق حمیدہ حاصل کر کے ان کے وارث بنو، پوری سچائی اپنے اندر پیدا کر کے ان کے سلسلے کو چلاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مستحق اپنے کو نہ بناؤ کہ ان نیک بندوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی شہوتوں کا اتباع کیا. میرے دوستو، مجھے کل کو اللہ سبحانہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ تم نیک اعمال میں پیچھے رہ جاؤ اور دوسرے اچھے اعمال والے تم سے سبقت لے جائیں. درویش کی زندگی کا ہر سانس کبریت احمر یعنی سرخ گندھک سے زیادہ قیمتی ہے. سرخ گندھک بہت کم ملتی ہے، اور اگر مل جائے تو اس سے کیمیا یعنی سونا بنانے والی چیز بہت جلد بن جاتی ہے. وقت کو برباد کرنے سے بچو. وقت ایک تلوار ہے، اگر درویش اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے. یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معمولات یومیہ، اس میں پہلی چیز حضرت نے یہی لکھی ہے کہ ایک مستحکم نظام الاوقات بناؤ. وقت کی قدر کرو. وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خبروں میں، بیکار باتوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ وقت ایک تلوار ہے، وقت ایک تلوار ہے، یعنی اس تلوار کا وار خالی نہیں جاتا. یا تو تم اس سے کام لے لو اور عبادات و طاعات میں اس کو صرف کر کے شیطان و نفس کو کاٹ ڈالو. اگر تم نے کام نہ لیا اور وقت کو برباد کیا تو اس کا وار تمہارے اوپر ہوگا اور وہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اعلیٰ درجے سے تمہیں نیچے گرا دے گا. بالکل صحیح ہے، وقت ضائع کرنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. وقت کو برباد کرنے سے بچو. وقت ایک تلوار ہے، اگر درویش اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے، یعنی قرب الٰہی کے اعلیٰ درجے سے کاٹ کر الگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو شخص رحمان کی یاد سے اندھا ہو جائے، غفلت میں پڑ جائے، یعنی اس کا دل غافل ہو جائے، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. پس انسان کا جو سانس خدا کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے اس وقت اس کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے. کلام پاک کی آیت ہے، آپ خبریں سنیے، دیکھیے، تماشے کیجیے، اس وقت آپ کے اوپر شیطان مسلط ہوگا، اسی میں دلچسپی زیادہ ہے. تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتے، اس خدا انہمات ہے ماشاء اللہ انٹرنیٹ میں، کہ بس پوچھئے مت، تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا قہر اس پہ ہوتا ہے، یہی کہ شیطان مسلط ہو گیا. دوستو، ادب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور خدا کا ادب یہی ہے کہ اس سے کسی وقت غافل نہ رہو، کیونکہ ادب ہی مقصود حاصل کرنے کا دروازہ ہے. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو یہ خبر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے نفس پر کیا حقوق ہیں، اور اس کے امر و نہی کی تعمیل نہ کرے وہ ادب سے کوسوں دور ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جاننے والے جو ہیں, اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اور جاننے والے وہ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے نفس پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں, اور ہر وقت کے متعلق جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ نافع ادب کون سا ہے, فرمایا دین کی سمجھ حاصل کرنا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے نافع ادب کون سا ہے, فرمایا دین کی سمجھ حاصل کرنا اور دنیا سے بے رغبت ہو جانا, اور بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو پہچاننا. سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, جس نے ادب کے ذریعے اپنے نفس کو دبا لیا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. ادب کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ مشائخ طریق کا ادب کرو, کیونکہ جو شخص ان کے دلوں کے تقدر و کلفت سے حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے کتے مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. اب ہر شخص کے ادب کا طریقہ معلوم کرو. اپنے سے بڑے کی صحبت کا ادب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو, اور برابر کا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کرو, اور اپنے سے چھوٹے کا ادب یہ ہے کہ اس پر شفقت کرو, اس کی تربیت اور خیر خواہی کرو. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شب برات کا قصہ ہے, ہمیشہ ایسے کرتے تھے, اگر کبھی رات کو اٹھتے تھے تو بہت آہستہ سے اٹھتے تھے, بہت آہستہ سے جوتے پہنتے تھے, بہت آہستہ سے کواڑ بند کرتے تھے, بہت آہستہ سے باہر نکلتے تھے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے, اتنا لحاظ. حالانکہ وہ ایسی تھیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی بھی وقت اٹھائیں تو وہ تو ہنسی خوشی اٹھ, پھر بھی اتنا خیال کرتے تھے. ہم آج کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے چھوٹوں کا بھی ادب ہے. اپنے سے چھوٹوں کا ادب یہ ہے کہ اس پر شفقت کرو, اس کی تربیت اور خیر خواہی کرو, نہیں کہ روک دو. بات تو ایسے ظالم ہے, کوئی عورت اصلاح کرانا چاہتی ہے یا دین کی طرف جانا چاہتی ہے اس کو روکنے لگ جاتے ہیں, جیسے بعد اپنے بیٹوں کو روکنے لگ جاتے ہیں. بس حق کی طرف ایک بندہ جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے اس کو روکتے ہیں, سوائے اس کے اللہ کا غضب نازل ہوگا, کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ حق کی طرف جانے سے راستہ روک دو. پھر خود حق پہ عمل نہ کرو. اگر تمہارے خاندان کا ایک شخص حق کے اوپر آ گیا تو اس کی مدد کرو, اس کے ساتھ تعاون تو کرو, نہ کرو تو چپ تو رہو, اس کا راستہ تو نہ روکو. عارف باللہ کی صحبت میں موافقت سے رہو. اگر عارف باللہ کی صحبت یعنی مل جائے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کرو, اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی سے رہو, اور نفس کے ساتھ خود اپنے نفس کے ساتھ مخالفت سے رہو, اس کی تو مخالفت کرنی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو اس کو اپنے نفس کی مخالفت سے ملتی ہے. مجاہدہ یہی ہے. مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کر کے. ہمارا جب بولنے کا دل چاہ رہا ہے نفس چاہتا ہے, روک دو اس کو. اسی طرح سے اصل تو مخالفت یہ ہے کہ گناہ سے روک دو اس کو, لیکن اکثر لایانی کلام گناہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرنا سلب نعمت کا سبب ہے, یعنی نعمت چھن جاتی ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. میں بحمد اللہ ان لوگوں میں سے ہوں جن پر نہ کوئی خطرہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے, اور جس سے واپس لے لی گئی تو اس کو سمجھو کہ نعمت ملی ہی نہیں تھی, بلکہ اس کو دھوکہ ہوا ہے. نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی قدر و منزلت پہنچا دینا. ہمارے پاس کیا نعمت ہے؟ آنکھ ہے, اس کی قدر پہچانو, اس کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرو, اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ سمجھو. اس کو نامحرموں پہ ڈالتے ہو, چھن گئی تو بیوی کی طرح سے نعمت ہے جن کو اللہ نے دی, چھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی, تو سوچنا چاہیے. نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی قدر و منزلت پہچانے, اور جو نعمت کی قدر و منزلت معلوم کرنا چاہے وہ اس کا شکر ادا کرے. اور شکر کا طریقہ یہ ہے جو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اس کی نافرمانی میں مدد نہ لے. آنکھ سے نافرمانی کرتا ہے, زبان سے نافرمانی کرتا ہے, پیسے کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے, شکر یہ ہے کہ دل اپنے منعم کے ساتھ ادب کے راستے پر جمع رہے، شکر یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے پوری طرح جیسا اس کا حق ہے ویسا ڈرتا رہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. شکر یہ ہے کہ جس کام سے منعم یعنی حق تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے بچے. شکر یہ ہے کہ منعم پر نظر کر کے نعمت پر نظر نہ کرے، یعنی یہ سمجھے کہ خدا نے مجھ کو دیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ کمال ہے. اپنے کو مستحق نہ سمجھے، نعمت ہے تو یوں سمجھے کہ میں تو اس کا مستحق ہوں. یہی ہے اصل شکر. جہاں استحقاق اور حق یہ دماغ میں آ گیا، اب شکر ختم ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، شکر کا جزو اعظم یہ ہے کہ جو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ایک انعام ہوتی ہے. تو جب جزو اعظم یہ ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اگر نعمت ملی ہے تو اس میں ہمارا استحقاق کہاں سے آیا؟ حق سمجھا تو اب شکر نہیں. ہمارا تو بس یہ ہے کہ ہمارا حق ہے جی، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے. آپ نے جب حق سمجھا تو شکر سے نکل گئے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور لازیدنکم ہے جو کہ بہت تاکید کا صیغہ ہے کہ تم کھانی نعمتوں کو ہم ضرور ضرور بڑھا دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت شدید ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ یہاں پہ لئن کفرتم ہے، یہاں کفرتم کے معنی ناشکری کے، کفر کے معنی نہیں ہے. کیونکہ اگر کفر کے معنی لے جائیں تو مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. شکر کے مقابلے میں لائیں اللہ تعالیٰ تو شکر کے مقابلے میں ان کفرتم کے معنی لیکن تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے. یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ کمال ہے، میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے مل کر میرے لحاف میں لیٹ گئے. پھر فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے محبت اور پیار کے. پھر فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے چھوڑ دے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں. دیکھنا آپ کتنا خیال کر رہے ہیں، نبی ہیں، اٹھ جاتے کہ نہیں. اے ابو بکر کی بیٹی مجھے چھوڑ دے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں. تو میں نے عرض کیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ گو میری خواہش تو یہ تھی کہ میں آپ کے پاس رہوں، مگر میری طرف سے اجازت ہے، چنانچہ آپ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز میں رونے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک پر بہنے لگے. پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا اور اس میں بھی روتے رہے، پھر سر اٹھایا اور روتے رہے. غرض اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دی. وہاں گناہ کا کام کیا تھا، لیکن حق تعالیٰ نے محض اپنے نبی اپنے محبوب کی تسلی کے لیے آیت نازل فرما دی کہ ہم آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرتے ہیں. حالانکہ گناہ تو نہ ہوتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بغیر تسلی نہ ہوتی، ایک بھی گناہ نہیں، معصوم نبی ہے، لیکن ان کی تسلی کے لیے. ہم آپ اپنے کو نادم نہ سمجھ، ندامت ہی تو اصل ہے، ندامت ہی اصل ہے. جو جنت کا ٹکٹ ہے وہ ندامت ہے. سب رہ جائیں گے، کسی کو ناز ہوگا وہ رہ جائے گا، گنہگار نادم جنت میں چلا جائے گا. میں نے عرض کیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. گناہوں کا وہاں کیا کام تھا، مگر مقرب بندوں کو اپنی نیکیاں بھی گناہ نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور اس سے ان کا دل لرزاں اور ترسا رہتا ہے. یہی خاصیت اہل اللہ کی ہم نے دیکھی ہے، یہ نہیں کہ ناز کرے. ہمارے اہل اللہ کے زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا، ہرگز نہیں. بلکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیہ کے بانی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اور بہت باکرامت بزرگ تھے،
بہت مرید تھے. ایک مرید محبت میں ان سے کہنے لگے کہ حضرت میری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد میں آپ کے قدموں میں ہوں. بے ساختہ فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہاں مرنے کے بعد کی کوئی تمنا کرتی ہوئی کی تھی تو کسی ڈھنگ کے آدمی کے کا ساتھ ڈھونڈنا تھا, میرے جیسے آدمی کے لیے تو یہ ہے دین جو ہمارے اہل اللہ کے پاس ہے. ارے ان کے تو دماغ میں وہم بھی نہیں آتا کہ ہم کوئی فائدہ پہنچا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے جناب, یہ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ. گناہوں کا وہاں کیا کام تھا, مگر مقرب بندوں کو اپنی نیکیاں بھی گناہ نظر آتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کا حق ادا نہیں کیا اور اس سے ان کا دل لرزا اور ترسا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی کہ اگر آپ اپنے کو باوجود غائر کمال عبدیت کے اور عبادت کے بھی گنہگار سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سب گناہ بخش دیے. آئے قرآن کی نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف کر دیے. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق تعالیٰ کی اس تسلی کو یاد دلا کر سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر تھا, شکر میں روتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر یہ انعام فرمایا ہے کہ میرے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے میری تسلی کر دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ میں پہلے سے زیادہ اس کی عبادت کروں, اور پہلے اگر خوف کی وجہ سے میں روتا تھا تو اب محبت کی وجہ سے روؤں. کیونکہ رونا کبھی خوف سے ہوتا ہے اور کبھی محبت و اشتیاق سے ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب میں آپ کا شکر کیوں کر ادا کروں, کیونکہ شکر بھی تو آپ کی ایک نعمت ہے. دوسری نعمتوں کا حق تو شکر سے ادا ہو سکتا ہے, مگر نعمت شکر کا حق کیوں کر ادا ہو؟ شکر کی توفیق بھی تو حق تعالیٰ کا انعام ہے جس کو مل جائے. کتنے لوگ شکر کرتے ہیں؟ بہت کم. چنانچہ حق تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور, یہ تو قلیل کہہ دیا, یعنی کچھ. قلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹو نتھنگ انگریزی میں ہے, قلیل, اس لیے بہت کم ہے. شکر کرنے والے حقیقت میں بہت کم ہیں. شکر کا پہلا جز یہی ہے کہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق نہیں تھا. یہ اگر اور پھر نعمت کا ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نعمت کا غلط استعمال نہیں ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب میں آپ کا شکر کیوں کر ادا کروں, کیونکہ شکر بھی تو آپ کی ایک نعمت ہے. دوسری نعمتوں کا حق تو شکر سے ادا ہو سکتا ہے, مگر نعمت شکر کا حق کیوں کر ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بس اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا. واللہ عالم, مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے واللہ عالم, مراد یہ ہے کہ میری نعمت کا شکر یہی ہے کہ بندہ دل سے اس بات کا اقرار کر لے کہ مجھ سے آپ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. شکر یہ ہے کہ منعم کی طلب میں لگا رہے اور دنیا و مافیا کو چھوڑ دے. منعم کی طلب زہد کے ساتھ ہی درست ہوتی ہے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی, اور زاہد وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ کس نے اس کو لیا. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا مجھے فریب دیتی ہے جیسے میں اس کی حالت کو جانتا ہی نہیں. خدا نے تو اس کے حرام حصے کی برائی کی ہے اور میں اس کے حلال سے بھی الگ ہو گیا ہوں. دنیا نے میری طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کو ہٹا دیا. عارفین فرماتے ہیں کہ زہد آرزو کم کرنے کا نام ہے, موٹا کھانے اور ابا پہننے کا نام نہیں. جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے دل میں حکمت کے درخت بوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دار آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے. تلک دار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ دار آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں بڑائی, علو یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے اور فساد نہیں چاہتے, اور اچھا انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے. اچھا انجام تقوی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیوں کو ایک گھر میں بند کر کے تقوی کو اس کی کنجی بنا دیا ہے. بس بھلائی کا دروازہ تقوی ہی سے کھل سکتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اچھے کام کرے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی ادا کریں گے. پس تقوی یہ ہے کہ اچھے کام کرو اور برے کام سے بچو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو شخص اچھے کام کرے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. بزرگوں میں تم کو دنیا سے ڈراتا ہوں, اغیار پر نظر کرنے سے ڈراتا ہوں, معاملہ سخت ہے اور پرکھنے والا گہری نظر والا ہے. تم ان بےہودگیوں اور غفلتوں کو چھوڑ دو, دنیا جہاں اور مخلوقات سے الگ رہو, سب کو حاصل کرو سب کو چھوڑ کر. جس نے سب کو چھوڑ دیا سب کو پا لیا, اور جس نے سب کو چاہا اسے کچھ بھی نہیں ملا. تم جن چیزوں کے طالب ہو ان کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ, ایک کو مطلوب بناؤ, تمہارے سب مطلوب اسی ایک میں داخل ہو جائیں گے. جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, اور جس سے خدا چھوٹ گیا اس سے سب کچھ چھوٹ گیا. تم کو خدا کی قسم یہ معرفت جا رہی ہے. افسوس افسوس اس کو لے لو جو اپنے نفس سے اور تمام اغیار سے نکل گیا اور طبیعت کے کر و فر اور ساز و سامان پر اس نے لات مار دی. وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا. معرفت کی حقیقت وہ نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو کہ ادنا سا کپڑا ہو اور سر پر تاج ہو اونچے کپڑے ہوں, بلکہ معرفت یہ ہے کہ رنج و غم کا لباس ہو, سچائی کا تاج ہو, توکل کا لباس ہو. اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے. عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت کی آگ سے خالی نہیں ہوتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. مسلمان کی شان یہ ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی اس میں اشد ہوتی ہے, غیور ہوتا ہے, گناہ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ ہے وہ حکم کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹنے جب وہ حکم پاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قصبِ معاش فریضہ ہے, قصبِ معاش میں لگ جائے گا. لگا ہوا تو قصبِ معاش میں ہے, آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ بھی دنیا میں لگا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں, اور یہ تھوڑی دور پہ ان کا گھر ہے, اور یہ سامان تجارت میں لگے ہوئے ہیں, سامان تجارت اعلیٰ وصول کر رہے ہیں. بتائیے اتنی بڑی چیز کو چھوڑ کر اس سامان تجارت میں لگے ہوئے کیوں؟ اللہ کا حکم یہی تھا, وہ دنیا میں نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں لگے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسب معاش فریضہ ہے, جو اس کو سمجھے گا غلط وہ انکاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا. قصبِ معاش تمہیں کرنا پڑے گا, قصبِ معاش نہیں کرو گے قصبِ معاش کرو, یہ تو فرض ہے تمہارے اوپر. اور جو لوگ قصبِ معاش سے ہٹاتے ہیں تم کو, سمجھ جاؤ کہ ان کو معرفت نصیب نہیں ہوئی. کرو قصبِ معاش لیکن اللہ کے حکم کے تحت کرو. تمہارے حضرت نواب اشرت علی خان قیصر صاحب کہتے تھے کہ بھائی مومن مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کی جیب میں ہونا چاہیے پیسہ, لیکن جیب تک ہو دل تک نہ جائے, جیب تک ہو. عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت کی آگ سے خالی نہیں ہوتا, وہ حکم کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹنے نہیں پاتا. اس کا دل وجد کی چنگاریوں پر لوٹتا رہتا ہے. اس کا وجد ایمان ہے, اس کا سکون یقین ہے, یعنی اس کے اوپر غلبہ حالات محض اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں. بس کبھی جنت کی یاد ہے اور کبھی دوزخ کی, کبھی خدا کی محبت کا غلبہ ہے, کبھی اس سے ملنے کا شوق, کسی نفسانی خواہش یا جذبہ شہوت کی وجہ سے اس کو وجد نہیں ہوتا. کہ تبلے کی دھمک میں وجد نہ آ گیا, اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی کا